بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے تہران میں یونیورسٹیوں کے اساتذہ، پروفیسروں، دانشوروں اور اسلامی بیداری کے زیر عنوان عالمی اجلاس کا انعقاد۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً دو برس سے عالم اسلام، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں بالخصوص اسلامی بیداری کی لہر اور تحریکیں جاری ہیں، اور عوامی انقلابات کے نتیجے میں متعدد ڈکٹیٹروں اور امیر حکومتوں کا خاتمہ بھی ہو چکا ہے، لیکن اسلامی بیداری کی یہ لہر اپنی منزل اور اپنے مقصد کی طرف بدستور رواں دواں ہے۔ اس عرصے میں اسلامی جمہوریہ ایران میں اس عنوان سے، یعنی اسلامی بیداری کے عنوان سے، متعدد عالمی کانفرنسوں کا بھی انعقاد ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز اساتذہ، پروفیسروں اور اسلامی بیداری کے زیر عنوان ایک عالمی اجلاس کا اختتام ہوا۔ اس سے پہلے بھی اسلامی بیداری جوان، اسلامی بیداری اور اسلامی بیداری شورا، اس جیسے دیگر عناوین کے تحت متعدد اجلاس عالمی سطح کے تہران میں منعقد ہو چکے ہیں، اور گزشتہ روز جو تہران میں اجلاس اپنے اختتام کو پہنچا، اس کا عنوان تھا یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور اسلامی بیداری۔ اس موضوع پر اجلاس منعقد ہوا جس میں دنیا کے 70 سے زائد ملکوں کے اساتذہ، دانشوروں، مفکرین اور علماء نے شرکت کی اور اسلامی بیداری کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اسے ملاحظہ کرتے ہیں، پھر اپنے مہمانوں کی خدمت میں چلیں گے۔
تہران میں اسلامی بیداری اور اسلامی یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کی کانفرنس گزشتہ شب اختتام پذیر ہوئی۔ یہ اجلاس پیر کے دن صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد کے خطاب سے شروع ہوا تھا اور منگل اور بدھ کی درمیانی شب میں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے خطاب سے اختتام پذیر ہوا۔ اس اجلاس کے اختتامیہ تقریب سے علمی اور سائنسی شعبے میں نائب صدر محترمہ سلطان خان نے بھی خطاب کیا۔ اس کانفرنس میں دنیا کے 250 یونیورسٹیوں کے اساتذہ نے شرکت کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے 5 کمیشنوں میں شرکت کی اور اسلامی بیداری، نیوز میں اسلام کے دیگر معاملات کے بارے میں اپنے اپنے نظریات کا اظہار کیا۔ کانفرنس کے اختتامی تقریب میں کمیشنوں کے سربراہوں نے اپنے اپنے اجلاسوں کی تفصیلات اور سفارشات پیش کی۔ قبل از این کانفرنس کے شرکاء نے قائد انقلاب اسلامی سے بھی ملاقات کی تھی۔ اساتذہ اور اسلامی بیداری کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسلامی بیداری اور اسلامی دنیا کے دیگر معاملات پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور فرمایا کہ دشمن حقیقی اسلام کے فروغ سے خوف زدہ ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسلامی ملکوں میں ابھرنے والی عوامی تحریکوں کو اسلامی بیداری کا نام دیا جائے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مغرب اور بعض اسلامی ملکوں کے حکمران طبقے کو حقیقی اسلام کے فروغ پر گہری تشویش لاحق ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ مصر، لیبیا اور تونس میں آنے والی اسلامی بیداری کو بحر عرب کا نام دے رہے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ نے اس سے قبل بھی بارہا فرمایا ہے کہ عالم اسلام کے جس ملک میں بھی حقیقی اور آزادانہ انتخابات منعقد ہوں گے، وہاں اسلام پسندوں کا بول بالا ہوگا اور انہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ علاقائی انقلابات میں عوام کے اسلامی نعروں، اجتماعات، ریلیوں، نیز مظاہروں میں اسلام پسندوں کی سرگرم موجودگی نے علاقائی ملکوں میں عملیتوں کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک اور اہم نقطہ جس کی طرف قائد انقلاب اسلامی نے اشارہ فرمایا، تسلط پسندانہ نظام سے علاقائی انقلابات کا فاصلہ اور دوری نمایاں کرنا ہے۔ اسلامی ملکوں کے نئے حکمراں اور انقلابی قومیں اگر تسلط پسندوں سے دوری اختیار نہیں کریں گی تو فریب و دھوکہ کھا جائیں گی۔ البتہ عالم اسلام کی انقلابی قوموں پر تسلط پسندانہ نظام کے تمام تر دباؤ اور سازشوں کے باوجود جن قوموں نے اپنے ارمانوں اور امنگوں پر باقی رہنے کا ثبوت پیش کیا ہے، وہ ترقی و کمال کی راہ پر گامزن ہیں۔ ہیں اور ایران کا اسلامی انقلاب اور ایرانی قوم کی کامیابیاں اور اسی طرح صہیونی حکومت کی جنگ و جارحیت کے مقابلے میں لبنان و غزہ میں تحریک اسلامی مزاحمت کی کامیابیاں مذکورہ دعوے کا بین ثبوت ہیں۔ امر واقع یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے مغربی نیز علاقائی اتحادیوں کی جانب سے اسلام دشمنی میں شدت کی وجہ تمام ملکوں، خاص طور سے خلیج فارس کے جنوبی عرب ملکوں میں بڑھتی ہوئی اسلامی بیداری اور حقیقی اسلام کے فروغ سے انہیں لاحق خوف و ہراس ہے، اور علاقے میں مغرب کی دو رخی پالیسیوں کی وجہ بھی یہی ہی خوف و ہراس ہے۔ امریکہ اور اس کے بعض اتحادی ملکوں نے مالی و اسلحہ جاتی امداد کے ذریعے مسلح دہشت گردوں کو شامی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے اس ملک میں بھیجا اور اس ملک کو قتل و غارت گیری کے میدان میں تبدیل کر دیا۔ قائد انقلاب نے بحرین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات نہایت ہی قابل افسوس ہے کہ بحرین کے بارے میں پورے عالم اسلام میں خاموشی ہے، جس کی وجہ وہاں کے مسئلے کو غلط نظریے سے دیکھا جانا ہے، اس لیے کہ بعض حکمران بحرین کا مسئلہ مذہب کے نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ اسلامی بیداری کی اس تازہ لہر نے اگر تیونس سے جنم لیا اور پھر مصر سے ہوتی ہوئی دیگر اسلامی ملکوں میں پھیل گئی ہے، لیکن اس کی تحریک کا رول ماڈل بہرحال ایران کا اسلامی انقلاب ہے، جس نے آج سے 30 برس پہلے خطے کی سب سے مضبوط آمریت کا خاتمہ کر کے مشرق و مغرب سے بٹی ہوئی دنیا میں نہ شرقی نہ غربی کا نعرہ لگایا اور دنیا میں اسلامی جمہوریہ کا نظریہ پیش کیا۔
ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی جو تہران اجلاس سے متعلق تھی، اور اس وقت ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ تجزیہ نگار اور صحافی جناب ظفر آغا صاحب، اور لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز دانشور اور عالم امور کے ماہر پروفیسر محمد عارف صاحب۔ ان دونوں سے گفتگو ہوگی، اور ٹیلی فون لائن پر بھی غالباً پاکستان سے ہمارے کوئی معزز مہمان ہوں گے، لیکن سیدھے چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ظفر آغا صاحب۔ السلام علیکم ظفر آغا صاحب، میں آپ سے جو سوال کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ تہران میں اس طرح کے متعدد اجلاس ہو چکے ہیں جب سے شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں اسلامی بیداری کی لہر آئی اور وہاں انقلابات کی لہر اپنے عروج کو پہنچی ہے، اس طرح کے اجلاسوں کی افادیت کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کا تبصرہ جاننا چاہوں گا۔ جی
دیکھیے، جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے، جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں ایرانی انقلاب کے بعد سے ایک نئی فکر اور ایک نئی سیاست شروع ہوئی، اور اس سیاست نے ایک پورے عالم اسلام میں آہستہ آہستہ ایک آنچ کا کام کیا، اور اس فکر کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جس کو انگریزی میں عرب اسپرنگ کہا جا رہا ہے وہ اسی اسلامی لہر کی ایک شکل ہے جو ایران سے شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ اس نے پورے عالم اسلام کو اپنی چپیٹ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں جیسا آپ واقف ہیں کہ مصر ہو یا تونس ہو یا تمام عالم اسلام میں ایک انقلاب کی لہر دوڑ پڑی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ آمریت کے خلاف کھڑے ہو گئے پورے عالم عرب میں، پورے عالم اسلام میں ایک بات طے ہو گئی اس فکر کے نتیجے میں کہ اب عالم اسلام میں آمریت برقرار نہیں رہ سکتی، اگر کوئی آمر ہے تو وہ اس کو خطرہ ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی شیخ ہے، تو اس کی حکومت برقرار رہنا اب وہ ممکن نہیں، دیر ہو سکتی ہے لیکن یہ طے ہو گیا ہے، یہ بالکل طے ہو چکا ہے، اور فکری سطح کے اوپر، نظریاتی سطح کے اوپر تمام عالم اسلام اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ آمریت جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ وہی فکر ہے جو امام خمینی نے سب سے پہلے بادشاہوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ یہ تمام بادشاہ، یہ تمام عامر، یہ تمام شیوخین جو ہیں، یہ اسلامی بنیادوں کے خلاف ایک حکومت قائم کیے ہوئے ہیں، ان حکومتوں کا آمریت کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، چنانچہ یہ بات طے ہو گئی، اور اس کے بعد ایک لہر چلی، جس لہر کے نتیجے میں جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وہ مصر ہو، تونس ہو، بحرین ہو، حد یہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی میں بھی ڈیمانسٹریشنز ہو رہے ہیں، ہر جگہ اس بات کی خواہش اور اس بات کی للک ہے کہ ایک جمہوری نظام قائم ہو جو جو اسلامی طرز کے اور اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے قائم کیا جائے. تو اس پس منظر میں، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے انٹلیکچوئلس، اگر ان کے رول کو دیکھا جائے تو ایسی لہر کے دور میں، ایسے بنیادی اسٹیج میں کہ جبکہ وہ انقلاب جاری و ساری ہے، ہر اسلامی ملک میں انٹلیکچوئلس کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے، ان کی افادیت بے حد ہوتی ہے، وہ بنیاد قائم کر سکتے ہیں ایک ایسی تحریک کی جو آگے ایک انقلاب کا کی شکل اختیار کر سکتی ہے. اس پس منظر میں ایران میں جو اس قسم کی کانفرنسز ہوئی، جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا کہ جس میں اساتذہ اور انٹلیکچوئلز اور ان کو بلایا، مدعو کیا گیا تھا کہ ان سے اسلامی بیداری کے بارے میں بات چیت کی جائے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کانفرنسز بے حد اہم ہیں جو دور کا تقاضا ہے. ان میں اس قسم کی کانفرنس، ایران نے ایک شروعات کی ہے، دوسرے ممالک کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے اور اس قسم کی کانفرنسز اور اجلاسوں کا انعقاد بے حد کارگر ثابت ہوگا، کیونکہ یہیں سے وہ بنیاد بنے گی جو ایک اسلامی بیداری کو پائیداری تک پہنچائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پس منظر میں آپ نے جو سوال کیا کہ اس قسم کی کانفرنسز کی کیا افادیت ہے، بھائی میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بے حد کارگر ہیں جو دور حاضر میں جو اسلامی لہر چلی ہے، اس اسلامی لہر کو ایک انقلاب کی شکل دے کر اس کو پائیداری کی طرف لے جانے میں اپنا رول ادا کریں.
جی بہت شکریہ، بہت ہی جامع جواب تھا ہمارے سوال کا، ہم شکر گزار ہیں. پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں پروفیسر محمد عارف صاحب، عالم امور کے ماہر. پروفیسر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی پروفیسر صاحب، یہ جو اجلاس کل رات اختتام پذیر ہوا، یہ در حقیقت آپ ہی جیسے لوگوں کا اجلاس تھا، پروفیسروں کا، اور اسلامی بیداری کے عنوان کے تحت. ظاہر ہے کہ اس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ عالم اسلام کے تمام دانشوروں اور پروفیسروں کو باہمی تعاون تیز کرنا چاہیے اور معاشرے کو اور اجاگر کرنے اور بیدار کرنے کے لیے پروفیسروں کا، اساتذہ کا کردار موجودہ نازک اور حساس حالات میں بہت ہی اہم اور ان کی ذمہ داریاں کافی سنگین ہیں. آپ کیا محسوس کرتے ہیں بحیثیت ایک پروفیسر؟
دیکھیے یہ کانفرنس جو تھی، اس کی افادیت تو کئی اس کے پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تمام دانشوروں کو ایک جگہ بیٹھنے کا موقع ملا، انہوں نے ایک دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھایا اور آپس میں ان میں یکجہتی قائم ہوئی. اور جو اس سے بھی بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ نئے آئیڈیاز، تمام موومنٹ، تمام تحریکوں کو نئے آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے، نئے خیالات کی ضرورت ہوتی ہے، اور کس طرح اس کو آگے بڑھایا جائے، کس طرح اس کو مینج کیا جائے. اس سلسلے میں اس طرح کی کانفرنس جو ہے وہ انتہائی کارآمد ہے. جہاں تک پروفیسروں کا کام ہے، پروفیسر جو ہے وہ اپنی تجربے اور تحقیق سے نئے علم کو آگے لے جاتے ہیں، اور اس علم کے ذریعے وہ عوام کو، پہلے تو وہ منتقل کرتے ہیں اس علم کو طلباء کے اندر، اخباروں میں، جرنلسٹوں میں، پھر اس کے بعد وہ عوام میں پھیلاتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ کانفرنس جو ہے وہ بہت ہی کارآمد تھی، اور کم از کم 250، جیسے میں نے اخبار میں پڑھا کہ 250 بین الاقوامی فارن ڈیلیگیٹس اس میں شامل تھے. اور یہ کانفرنس اس سلسلے میں بہت ہی ضروری تھی، کیونکہ 500 سال کے بعد اب مسلمان جو حکومتیں ہیں مڈل ایسٹ کی، پہلی بار وہ مغربی سامراجیت اور اس کے تسلط اور اس کے ایجنٹوں سے اپنے کو آزاد کر رہی ہیں، اور اس میں اسلام کی لہر جو ہے وہ سارے مشرق وسطی میں پھیل گئی ہے جو ہے. تو کانفرنس کی بہت ضرورت یہ تھی کہ اب یہ جو لہر پھیلی ہوئی ہے اس کو آگے کیسے لے جایا جائے، کیا جائے، کس طرح امن قائم کیا جائے، کس طرح اسلامک ڈیموکریسی قائم کی جائے، اور کس طرح ایک دوسرے سے مسلسل رابطہ رکھا جائے اور خیالات کا ایکسچینج کیا جائے. تو اس سلسلے میں بہت ہی کارآمد کانفرنس تھی، اور जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा इस कॉन्फ्रेंस से है कि लोगों में इत्तेहाद पैदा हुआ, दानिशवेरों में इत्तेहाद पैदा हुआ कि वो उन्होंने एक दूसरे की बात सुनी, एक दूसरे का तजुर्बा समझा से देखा और इस तरह से वो एक लायमल मुयन कर सकते हैं कि वो तमाम मुसलमान मुल्कों में उसी लहर को आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए।
बहुत शुक्रिया। मैं फिर हाजिर हूँ, चलते हैं कराची जहाँ पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ दानिशवर और सरकर्दा तर्ज़-ए-निगार जनाब प्रोफेसर शकील सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
प्रोफेसर साहब बात हो रही यहाँ पर कल एक आलमी इजलास या बैन अलाक़वामी कॉन्फ्रेंस अख्ताम पजूर रही प्रोफेसरों और इस्लामी बेदारी के दरनवान ये इजलास और कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी जिसमें इस्लामी बेदारी और मौजूदा दौर में उसके असरात और इस इस्लामी बेदारी के समरात की हिफाजत उसके हिफाजत के तरीक़ेकार और उसके अहमियत पर जोर दिया गया और कायद इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अज़मा सैयद अली ख़ामेनेई साहब से भी मेहमानों ने मुलाकात की जिसमें आपने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि आज आलमी साम्राज्य को लफ्ज़ इस्लामी बेदारी यानी इस इस्तिलाह से सख्त खौफ लायक है और इसीलिए वो इस्लामी बेदारी की इस्तिलाह को किनारे लगा कर कोशिश ये कराए कि इलाके में जो तहरीकें हैं उनको अरब स्प्रिंग का नाम दिया जाए या दीगर असलाहत उसके मुकाबले में गढ़ ली जाएँ। तो आप कायद इनकलाब इस्लामी के इस ख्याल और नज़रिए से कितने मुत्तफिक हैं कि इस वक्त लफ्ज़ इस्लामी बेदारी से ही उनको खौफ बचे जाए कि असल इस्लाम से उनको कितना खौफ होगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले हुकूमत ईरान को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आलमी पैमाने पर आलमी सतह पर दानिश्वरों का जामियात के असाज़ा का और प्रोफेसरों का एक अहम इज्तिमा मुनक़िद किया और ये इज्तिमा मैं समझता हूँ वक्त की एक अहम ज़रूरत थी क्योंकि इस वक्त जो बैनुल अक़वामी हालात हैं उसमें जिस तरह से इस्तेमार पसपाई की जानिब जा रहा है उसका तकाजा है कि दानिश्वर और मुफक्किरीन जो है इस वक्त मगरबी तहजीब और उसकी यलगार को रोकने के लिए अपनी कुव्वत अपनी ताकत अपनी तवानाई दलाइल और बुरहान को मुश्तमा करके दुनिया को इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट करें। देखिए जो कायदे इस्लामी का इस्लामी बेदारी से मुतालिक इस तरह का इस्तेमाल और उस पर जिस तरह से आपने जोर दिया है ये बहुत ही मानी खेज है और अहम है। उसकी वजह ये है कि देखिए 18वीं और 19वीं सदी में जिस तरह से मगरबी तहजीब इस्लाम के मुकाबले में एक नए जिसे कहना चाहिए सिस्टम के तौर पर एक नई तहजीब के तौर पर सामने आई और जिससे मुस्लिम मुफक्किरीन और दानिश्वर खासतौर पर अरब और सब कॉन्टिनेंट के लोग बहुत ज्यादा मरूब हुए और वो ये समझने लगे कि जैसे इस्लाम जो है वो अब एक वक्त की गुजरी हुई चीज है और उसके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है कोई कशिश नहीं है और मौजूदा जमाने के मसाइल को हल नहीं कर सकता। इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अहम बात है कि मगरिब और बिलखसूस अमरीका की कोशिश ये है कि इस्लाम को मुख्तलिफ हवालों से इस तरह बदनाम कर दिया जाए कि लोग इस्लाम की तरफ मायल ना हो सके। चुनांचा फंडामेंटलिस्ट की इस्तलाह वो इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह बुनियाद परस्ती जिसे कहते हैं उसकी इस्तलाह रुजत पसंदी की इस्तलाह वो इस्तेमाल करते हैं। फिर उन्होंने इस्लाम के मुख्तलिफ शोबों को और इस्लाम के मुख्तलिफ निज़ाम को एक नई जहद देने की कोशिश की इस तरह से कि कहा कि ये पॉलिटिकल इस्लाम है ये नॉन पॉलिटिकल इस्लाम है। तो मकसद उनका ये है कि इस्लाम की जो हकीकी रूह है यानी इस्लाम की हकीकी रूह क्या है, इस्लाम की हकीकी रूह ये है कि इंसान को इंसान पर हुक्मरानी से निजात दिलाई जाए और अल्लाह की हुक्मरानी कायम की जाए और ये सिर्फ इस्लाम के अंदर ही पोशीदा है। तो इस वक्त जो दुनिया के अंदर इस्तेमार ने इंसानों को मगलूब कर रखा है इस्लामी और इस्लामी तहजीब ही और इस्लामी बेदारी ही वो जरिया है जो इस्तेमार की गुलामी से इंसानों को निकाल सकती है। और ये मसला मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि बहसीत मजमू پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو جس طرح سے ان ظالم استعماروں نے یرغمال بنا رکھا ہے، ان کی معیشت، معاشرت، تہذیب پر قبضہ کر رکھا ہے، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم اسلام کی اصطلاح کو، اسلام کے نظام کو پوری قوت و طاقت کے ساتھ پیش کریں. اور میں یہ عرض کروں کہ اس ایران کے مسلم مفکرین نے جس طرح سے اسلام کی تشریح کی ہے، جس طرح سے اسلام کی تصریح کی ہے، اور بالخصوص امام خمینی اور علی شریعتی جیسے مفکرین نے، اسی کا نتیجہ تھا کہ شاہ کی جو استعماریت تھی اور شاہ کا جو ظلم و قہر تھا، اس کے باعث جو ہے ایران کے لوگ اٹھے. یہ فلسفہ ہے اسلام کا، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی اصطلاح ہے. اور اسلام کی اصطلاح کے حوالے سے یہاں یہ بات بھی میں واضح کرتا چلوں کہ اسلام بنیادی طور پر امن، آشتی، صلح، خیر، محبت، اخوت کا پیغام دیتا ہے، ظلم کا پیغام نہیں دیتا جس طرح سے مغرب اور استعماری قوتیں دے رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بیداری کے ساتھ اسلام کی جو وابستگی ہے، اسلام کو جو لاحقہ ہے، در حقیقت یہی اسلامی بیداری ہے.
بہت شکریہ آپ کا.
کے نام سے نہیں جانی جا سکتی، اور اس بیداری کو کوئی سیاسی بیداری نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ حقیقی اسلامی بیداری ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے.
بہت شکریہ آپ کا، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. ظفر آغا صاحب، آپ سے میں اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کل جو اختتام ہوئی یہ کانفرنس، اس میں تمام شرکا کا بالاتفاق یہ خیال تھا کہ یہ جو موجودہ دور میں آج کل جو چل رہی ہے عالم اسلام، اسلامی بیداری کی تحریک، یہ عالم اسلام کے ان عظیم مفکروں، مجاہدوں اور مسلحین کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے گزشتہ 200 سال سے اب تک محنتیں کی ہیں عالم اسلام اور اسلامی معاشرے کو بیدار کرنے میں. مثلا محمد عبدو، جمال الدین اسد آبادی یا جمال الدین افغانی یا مولانا مودودی یا برصغیر کے دیگر جو اکابرین تھے یا عصر حاضر کے امام خمینی جیسی عظیم شخصیتوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم ثمر اور اس کا پھل دیکھ رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے، کیا انہی بزرگوں کی تحریکوں کا یہ تسلسل آپ اسے مان رہے ہیں؟
یقیناً خیالات، کوئی بھی تحریک جو ہوتی ہے اس کا بنیادی محقر جو ہوتا ہے، بنیادی جو اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ فکر کے اوپر ہوتی ہے. یقیناً جتنے یہ تصور کرنا کہ کوئی تحریک مفکرین یا مفکرین کے ماننے والوں کی جد و جہد کے بنا کامیاب ہو جائے، یہ غیر ممکن بات ہے. یہ تو بات اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ اہم پہلو جس بات کو سمجھتا ہوں وہ خود اسلام کی انہرنٹ اپیل اور اسلام کے انہرنٹ اصول جو ہیں ان میں مضمر ہے. مثلا اسلام ہے کیا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام محض نماز پڑھنا ہے یا محض روزے رکھنا ہے یا محض حج کر کے لوٹ آنا ہے، زکوٰۃ ادا کر دینا ہے، خالی اگر یہی باتیں اسلام ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قطعاً یہ اسلام نہیں. امام خمینی کا یہ اسلام نہیں تھا، امام حسین کا یہ اسلام نہیں تھا، اور میں کہوں گا کہ رسول کریم اور قرآن کا اسلام نہیں. اسلام اصل میں اسلام کیا ہے؟ اسلام نام ہے ہیومن ایکویلٹی کا، جو انسانیت کو جو پہلی آواز دیتا ہے اسلام. اس سے پہلے نہ کوئی مفکر ہے، نہ کوئی سوچنے والا ہے، نہ کوئی ہیومن ایکویلٹی کی، انسانی اخوت کی بات کرنے اگر کوئی کرتا ہے دنیا میں، عالم انسانیت میں اگر سب سے پہلے کسی نے یہ نعرہ بلند کیا ہے تو وہ اسلام ہے. یہ کوئی معمولی نعرہ نہیں تھا، آج تک وہی نعرہ دنیا میں کوئی بھی تحریک ہو اس میں یہ نعرہ مضمر ہوتا ہے، کوئی بھی سیاسی اور سماجی تحریک ہو اس میں یہ نعرہ مضمر ہوتا ہے. پھر اسلام کیا ہے؟ اسلام نام ہے عورت اور مرد کی برابری کا، عورتوں کے حقوق کا. یہ دنیا میں سب سے پہلے اگر کہیں سے آواز اٹھتی ہے تو قرآن کریم سے اور اسلام سے آواز اٹھتی ہے. اسلام اور کس بات کا نام ہے؟ اسلام ہیومن رائٹس کا نام ہے، اسلام سوشل جسٹس کا نام ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی بنیاد اسلام نے رکھی، ان کے اوپر اس کی بنیاد پہ رسول کریم نے ایک اسٹیٹ قائم کی، پھر آئمہ کرام نے اس کے لیے جد و جہد کی. اسی کے لیے امام حسین خالی اس لیے لڑنے نہیں آئے تھے کہ نماز بچا لی جائے کربلا میں. امام حسین، رسول نے یہ دیکھا کہ وہ جو اس دور کی جو خلافت ہے اس نے انسانی اخوت उसने जेंडर जस्टिस, उसने ह्यूमन राइट्स, उसमें इक्वालिटी, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और उसकी जगह एक बादशाहत कायम हो चुकी है। बादशाहत का नाम इस्लाम नहीं है, इसका नाम कतर इस्लाम नहीं। अगर बादशाहत का नाम इस्लाम होता तो इमाम खुमैनी 1979 में शाह के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होते। तो ये है इस्लाम, और इसकी वो इस इन इन बातों की वो अपील है, इसमें इस कदर मकनातीसी क़ुव्वत है कि वो तहरीक जो अब जिसका समर अब आपको दिखाई देते हैं, वो इन 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 नज़रियात के बिना के ऊपर वो तहरीकें चल रही हैं और हर जगह कामयाब हो रही हैं। यकीनन उनमें इमाम खुमैनी जैसी शख्सियतों का बहुत अहम रोल है, क्योंकि मैं ख़ास तौर से इमाम खुमैनी का जिक्र यहाँ इसलिए करना चाहता हूँ, उनसे पहले भी बहुत मुफक्किर हुए, उनसे पहले भी कोशिशें की गई, लेकिन इमाम खुमैनी की का बुनियादी कॉन्ट्रीब्यूशन इस्लामी बेदारी में जो रहा है वो ये है कि उन्होंने जो एक मगरिब का खौफ और बादशाहों का जो खौफ इस्लामी माशरे पर बैठ गया था, उस खौफ को ख़त्म करके आम आदमियों के को में ये हिम्मत पैदा की कि वो आमिरों के खिलाफ खड़े हों, वो इम्पीरियलिज्म के खिलाफ खड़े हों, वो किसी किस्म की बेइंसाफी और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, उसमें अगर उनको जान देनी पड़ती है तो उसके लिए भी तैयार रहें। ये इमाम खुमैनी का कॉन्ट।
बहुत शुक्रिया आपका जफरा का सर,
जो रंग दिखा रहा है आज, कभी तहरीर कायरो में, तहरीर स्क्वायर में, तो कभी बहरीन की सड़कों पर, तो कभी सऊदी अरबिया के सहराओं में, आज वो जो खौफ है, वो खौफ जो ख़त्म हुआ है, उसकी उस खौफ को तोड़ने का काम इस्लामी माशरे में, मुस्लिम समाज में इमाम खुमैनी ने जिस तरह किया, वैसा काम कोई नहीं काम कर सका।
बहुत शुक्रिया। मैं
और उनसे पहले किसी को इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई जैसी इस्लामी माशरे में इमाम खुमैनी को हासिल।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर होऊंगा।
बुनियादी कॉन्ट्रीब्यूशन।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर होऊंगा जफर आगा साहब की खिदमत में, मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। प्रोफेसर आरिफ साहब, मैं अगरचे इस सवाल की तरफ बाद में आने वाला था, लेकिन चूंकि जफर आगा साहब ने जहन उस तरफ मोड़ दिया है कि इमाम खुमैनी की जो ये तहरीक थी, इस्लामी इनकलाब की कामयाबी की जो तहरीक थी, उसने अवाम के दिलों से खौफ निकाल दिया है, साम्राज्य जुल्म और जालिम के खिलाफ लड़ने का वलवला और हौसला पैदा किया है, और उसके बाद से ही देखा यह जा रहा है कि फिलिस्तीन और इस्लामी बेदारी लगता है कि एक दूसरे से लाजिम मज़ूम हो गए हैं, और इसी कॉन्फ्रेंस में जो कल अख्तिताम पज़ीर हुई, बेशतर मुकर्ररीन और ख़तीबों का इस बात पर इत्तेफाक था कि गज़ा में जो 8 रोज़ा जंग 2 हफ्ते कबल अख्तिताम पज़ीर हुई, उसमें फिलिस्तीनियों की जो कामयाबी हुई उसमें इस्लामी बेदारी का बहुत बड़ा दखल था। आप क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल सही है, इससे पहले जो था मुसलमान जो थे वो तो डरे हुए थे। मुझे अच्छी तरह याद है एक ज़माना था कि अगर वो इसराइल का एक टैंक देख लेते थे तो जो मुसलमान की फौजें थीं, चाहे मिस्र की हो, वो भाग खड़ी होती थी उनको देख करके उस टैंक को। और अवाम जो थे वो इतने खौफजदा थे कि इसराइल के ख़िलाफ़ कोई बात ना की जाए क्योंकि इसराइल ये कर देगा वो कर देगा। अब वो खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और इस्लामी बेदारी जो कि ईरान से फैली है, अब तमाम मशरिक़ वस्ता में फैल गई है, वो उसने तमाम लोगों को जगा दिया कि भाई आप इतने कमज़ोर नहीं हैं, इस्लाम आपके साथ है, आप जिस चीज़ पर बिलीव करते हैं वो आपकी बहुत बड़ी क़ुव्वत है। और अभी सिद्दीकी साहब ने बात की इस्लाम की रूह ये भी है कि आप गरीबों का साथ दें, कुचले हुए अवाम का साथ दें, चाहे वो फलस्तीनी हो या बहरीन के लोग हों, उनका आप साथ दें, उनके साथ आप खड़े हों और जालिम के ख़िलाफ़ आप जंग करें। ये भी इस्लाम की रूह है, जो है इस्लाम की रूह ये भी है कि साम्राज्य के ख़िलाफ़ आप जंग करें, इस्लाम की रूह ये भी है कि आप एहतिसाल के ख़िलाफ़ जंग करें, इस्लाम की रूह ये भी है कि आप इक्वालिटी कायम करें सोसाइटी के अंदर। और इन तमाम बिलों में इस्लाम का जो है रोल बहुत बड़ा है। मुझे अच्छी तरह याद है एक प्रोफेसर से मैं डिस्कस कर रहा था, जबकि रूस में कम्युनिज्म ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि अब तो रूस में कम्युनिज्म ख़त्म हो गई, अब हमारा दूसरा दुश्मन जो है वो इस्लाम होगा। तो मैंने कहा साहब इस्लाम तो एक मज़हब है और एक कल्चर है और एक वो है, वो आपका दुश्मन कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, وہ جب کھڑے ہوں گے تو وہ حقوق مانگیں گے، اور جن طرح سے ہم نے تسلط قائم رکھ کر رکھا ہے ان ملکوں پر، یہ لوگ اس تسلط کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارا ان سے مٹ بھیڑ ہوگی۔ آج وہی ہو رہا ہے کہ مسلمان تمام مشرق وسطی میں بلکہ تمام افریقہ میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اور ان طاقتوں کو کم از کم 400-500 سال سے جو کہ ان پر مسلط تھی، پہلے سلیوری کی حالت میں افریقہ میں تھی، اس کے بعد سامراجیت 2-2.5 سال سے قائم رہی، ان طاقتوں کے خلاف کھڑے ہو رہی ہیں اور بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ اور غازہ میں جو ہوا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامی بیداری نے ان میں ایک بے انتہا یکجہتی قائم کی، ان میں ہمت قائم کی، ان میں بہادری قائم کی، اور انہوں نے اسرائیل جیسی پانچویں بہت زیادہ پاورفل فوج کو اس بات پر مجبور کر دیا، اس حکومت کو، کہ وہ ان کی بات مانے اور صلح کے لیے کوشش کرے۔ تو اس بات کی یہ عکاسی کرتا ہے کہ اسلامی بیداری جو ہے اس نے مسلمانوں کو آج آزادی کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کو ایک بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کو عزت دے رہے ہیں، ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ بھائی تم بھی کچھ ہو۔ پہلے تو یہ لوگ تھے جو کہ اتنے ڈرے ہوئے تھے سامراج سے، سامراج یہ کر دے گا، اسرائیل یہ کر دے گا، آج لوگ اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ آج لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ بھی اسلام کی مدد سے اتنے پاورفل ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ان کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکتے ہیں۔
بہت شکریہ آپ کا،
روح جو ہے وہ تو
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ پروفیسر صدیقی صاحب، ابھی کل ہی جب پروفیسروں نے اور دانشوروں نے اور دنیا کے 70 ملکوں سے آئے ہوئے مہمانوں نے قائد انقلاب اسلامی سے ملاقات کی، تو آپ نے اپنے خطاب میں یہی فرمایا کہ اسلام دشمن قوتوں کو، امریکہ کو، سامراج کو، ایسے اسلام سے کوئی خوف نہیں جو ڈالر کا اسلام ہو، جو ڈالر کا غلام ہو، ایسے اسلام سے کوئی خوف نہیں جو اشرافی گری کا اسلام ہو، ایسے اسلام سے انہیں کوئی خوف نہیں جو خرافات اور برائیوں میں ڈوبا ہوا اسلام ہو، بلکہ انہیں ایسے اسلام سے خوف ہے جو اللہ پر توکل رکھتا ہو، انہیں ایسے اسلام سے خوف ہے جو عملی اقدام ہو، جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا، اور انہیں ایسے اسلام سے خوف ہے جو وعدے الہی پر یقین رکھتا ہو۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وعدے الہی موجودہ دور میں تکمیل پا رہے ہیں؟ جو اسلام دشمن قوتیں اس اسلام سے جو وعدے الہی پر یقین رکھتا ہے اس سے خائف ہیں، اور اگر یہ وعدے الہی تکمیل پا رہے ہیں تو آپ کی نظر میں کون کون سی مثالیں؟
میں آپ کے اس پورے تجزیے سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں یہاں پر ایک چیز کا اضافہ کرتے ہوئے اس کی مثال بھی دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہم نے گزشتہ 100-200 سال کی تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ مغرب کا جو تہذیبی نظام تھا اور اس کی جو مروبیت تھی اسلام مسلمانوں میں، اس مروبیت کے سحر کو لٹریچر کے ذریعے سے مسلم مفکرین نے سب سے پہلے توڑا۔ اس میں چاہے وہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ سید قطب ہوں، یا ایران کے جو علماء کرام اور دانشور رہے ہیں وہ رہے ہوں، لیکن مزاحمت، ریزسٹنس جسے کہتے ہیں، اس کا راستہ جو ہے بلا شبہ، میں اپنے